الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبب للمزيد من فضله ودليلا على دائه وعظمته. الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایمان اور کمال عبودیت، کمال بندگی کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اور ایمان پر جب گفتگو ہوتی ہے تو بعد نظر میں جو پہلے بات دکھتی ہے یا سمجھ میں آتی ہے یا ذہن انسان جو قیاس آرائی کرتا ہے، اور یہ قیاس آرائی درست بھی ہے اور صحیح بھی، یہ ان قیاس آرائیوں میں سے نہیں ہے جو غلط اور باطل ہیں، کہ توحید پر ایمان کی بات ہے، رسالت پر ایمان کی بات ہے، نبوت پر، قبر پر، قیامت پر، منکر نکیر کی آمد پر، قیامت کی حساب کتاب پر. غرض ہے کہ جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم کی ذات سے متعلق ہیں اور جن چیزوں کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، ان سب پر ایمان رکھنا. اور ایمان کے سلسلے میں پھر ایک سوال یہ بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے ذہن میں ہو سکتا ہے آ چکا ہو، اور ہو سکتا ہے آ جائے آج کی گفتگو کے بعد، وہ یہ کہ ایمان کی بات کی، کمال بندگی کی بات کی، لیکن عبادتوں کی بات نہیں کی. مولانا نے جو حقیر یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، سما خراشی کر رہا ہے سات آٹھ دن سے، ہر طرح کی گفتگو ہو گئی گھوم پھر کے بعد، آ رہی ہے باتیں رسول خدا پر، روح رسول خدا پر، رسول خدا کی ذات پر، نفس پر، لفظ آپ جو بھی چاہے استعمال کریں. تو یہ کمال بندگی، تو نماز کہاں گئی، روزہ کہاں گیا، عبادتیں کہاں گئیں؟ کیا عبادتوں سے ہٹ کر رسول خدا کے باطن کی طرف متوجہ ہوں؟ کل میں نے آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ حضرت امام حمام حضرت مولانا ابی الحسن علی ابن محمد النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام اس مظلوم امام کی بیان کردہ، پیش کردہ زیارت جامع کبیرہ کے کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں رکنا بھی چاہ رہا تھا اس کا ترجمہ کرنا، خود میرے بس میں نہیں تھا کہ میں رکوں، اور جملے کچھ ایسے عجیب تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو عجیب و غریب عقائد آپ حضرات کے سامنے ہیں، وہ اس کا سدباب بھی کرنا ہے اور اس کی تفسیر، تشریح اور صحیح عقیدہ بیان کرنا. میں نے عرض کیا کہ کمال بندگی کے سلسلے میں عبادتوں پر بات نہیں ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ تو ایک فیصلہ کن نقطہ اور ایک فیصلہ کن جملہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم عبادت بذات خود اس کو نہیں دیکھتا، پروردگار اپنے حکم کو دیکھتا ہے، اور اس کا حکم ہمیشہ اس کے ارادے اور مشیت کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر پروردگار عالم عبادت کی کثرت یا عبادت کو دیکھ رہا ہوتا تو شیطان کو ایک سجدے سے کہتا چھوڑ دیا تجھے، 4000 برس تو عبادت کی ہے. شیطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا کہ اسے آگ سے، مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے. واقعہ آپ کے سامنے. تو پروردگار عالم ہمیشہ اپنے باطن کو، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پروردگار عالم کا نہ کوئی ظاہر ہے نہ کوئی باطن ہے، یعنی وہ چیز جو ہمارے لحاظ سے چھپی ہوئی ہے. ایک حکم دیا پروردگار عالم نے ہم کو، ہم اس کا کچھ فلسفہ حکمت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کیا اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ حکم غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، وہ حکم اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ آیا ہے علم باری تعالیٰ سے، آیا ہے ذات پروردگار سے، اس کی مشیت ارادے سے، اس کی حکمت سے، مصلحتوں کے اس کے علم سے، ادراک سے، لہٰذا ہمارے سامنے چھپا ہوا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کن مرحلہ، ایک جملہ کہہ کر یہاں پہ آگے بڑھ جاؤں، کہ پروردگار عالم کو عبادتیں چاہیے یا اس انداز سے عبادت چاہیے کہ جس انداز سے وہ چاہتا ہے؟ پروردگار عالم مرحلہ ولایت کو سامنے رکھ کر عبادتیں چاہتا ہے یا مرحلہ ولایت کو ہٹا کر؟ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر پروردگار عالم کو صرف عبادتیں چاہیے ہوتی تو اتنی تاکید نہ کرتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اس انداز سے ولایت پر، اپنی ولایت پر، رسول کی ولایت پر گفتگو نہ ہوتی. لہذا ایک مختصر جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، امامت کو، ولایت کو، رسالت کو عبادتوں کی عینک لگا کر مت دیکھیے، عبادتوں کو امامت کی عینک لگا کر دیکھیے. لہذا جو چیز، ایک عام سا جملہ، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو چیز نگاہ ولایت اور امامت کی عینک لگا کر نظروں میں جچے وہ عبادت ہے، اور جو چیز نگاہ امامت اور ولایت کی عینک لگا کر نظروں میں نہ جچے وہ عبادت نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا واضح، ولایت الہیہ کا سفر ہے، پروردگار عالم، رسول خدا، اور پھر وہ ولی جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی، نماز قائم کی، وہ ولی کہ جس کو رسول خدا نے بارہا اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اشارہ کر کے بتلایا کہ میرے بعد یہ ولی ہے. تو ولایت کا سلسلہ. کل کی بات میں نے آپ کے سامنے کیا کہ کل کی جو آخری تقریر کا آخری حصہ تھا اس کو رکھ دوں اور پھر آج کی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. کیا فرمایا زیارت جامعہ کبیرہ نے؟ اب زیارت جامعہ کبیرہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن ہے نہیں، قرآن کریم کی آیات زیارت جامعہ کبیرہ کی حقانیت پر دلالت کر رہی ہیں، اور اگر زیارت جامعہ کبیرہ کو بغور پڑھا جائے، جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو قرآن کی آیات سے زیارت جامعہ کبیرہ کے مضامین نکل کر آ سکتے ہیں. یہ لطف ہے حضرت امام ہادی علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہم کو درود پڑھنے کی خود آمد. یہ سب زیارتیں بتائیں اور سکھائیں. تو میں نے کل آپ کے سامنے جو زیارت جامعہ کبیرہ کا ٹکڑا پیش کیا تھا، اس میں بات یہاں تک آئی تھی کہ علی ابن ابی طالب جو برز الایمان کلو الی الشرک کلہ، اب جتنی بھی عبادتوں کا سفر ہوگا، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، تمام کی تمام چیزیں آپ کی توحید کے سائے میں ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کی توحید خراب ہوئی، تمام عبادتیں برباد ہو گئیں. لہذا ولایت کو دیکھ کر پروردگار عالم نے جس ولی کو معین کیا ہے اس کو نظر میں رکھ کر آپ کو ساری عبادتیں کرنی ہوگی. اب جب حضرت امیر علیہ السلام کو، امیر المومنین کو پروردگار عالم نے رسول خدا کا نفس قرار دے دیا اور باطن مصطفیٰ نام ہے علی ابن ابی طالب کا، تو ہر چیز رسول خدا کے باطن سے نکل کر آ رہی ہے. مثال دوں اپنے بچوں کے لیے، چشمہ پہاڑ کے اندرونی حصے سے نکل کر آتا ہے، یعنی پہاڑ کی کھو میں، پہاڑ کے کسی غار میں، پتھروں کی اوٹ میں، پہاڑ کی زمین کی تہوں میں جو چشمہ نکل رہا ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ پہاڑ کے باطن میں سے، یعنی انر سول میں سے، اگر یہ کہا جا سکے جملہ. سول تو نہیں ہوتا کچھ اس کا، لیکن تھوڑی دیر کی ریفرنس کر لیں، اندرونی حصے سے نکل کر آ رہا ہے. تو جو چیز وہاں سے نکل کر آ رہی ہے، فلٹر ہو کر آ رہی ہے، وہ آپ پیتے ہیں اور چشمے کو حاصل کرتے ہیں. تو باطن مصطفیٰ کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب جو بھی چیز باطن مصطفیٰ سے آئے گی، آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے. لہٰذا یہی چیز زیارت جامعہ کبیرہ فرما رہی ہے، من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحدہ قبل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم. جو بھی پروردگار عالم کا ارادہ کر کے چلے، توحید کا سفر طے کرے، پروردگار کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، قبولیت کا شرف آپ کی ذات سے پائے گا، ارادہ کرے آپ کی ذات سے شروع کرے گا. کیوں شروع کرے گا؟ کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو مصطفیٰ کے باطن کا نام ہے. میں پھر دوبارہ اور مزید واضح پیش کر دوں، یہ نبی کریم کے باطن کی ہم کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ربوبیت مرحلے باطن میں چھپی ہوئی ہے. عالم ظاہر میں اگر کوئی چیز ربوبیت کو دکھلاتی ہے تو وہ ذات ختمی مرتبت ہے. میں نے عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ ہر لحظہ پروردگار ایک الگ حالت میں ہے. الگ حالت کا مطلب یہ نہیں ہے برف کی طرح کہ ابھی جامد تھی ابھی پانی ہو گئی پھر گیس بن گئی بخار میں ابخروں میں تبدیل ہو گئی، نہیں. پروردگار عالم کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں نے مثال بھی دی تھی کہ کبھی فرعون کو سمندر میں دریا میں ڈبونے کی ضرورت ہے، یہاں پہ پروردگار معذب اور عذاب دے گا. حضرت موسیٰ کو دریا سے صحیح و سالم نکالنے کی ضرورت ہے، یہاں موسیٰ کو بچا لے گا. وہاں فرعون کے لیے مبیت ہے، موسیٰ کے لیے محیی ہے، فرعون کو حیات دے رہا ہے، موسیٰ کو فرعون کو موت دے رہا ہے، موسیٰ کو حیات دے رہا ہے. کہاں پر؟ اس کو چاند پر، اس کو زمین پر، ایک ہی جگہ ایک ہی مقام پر. تم جو ارادہ ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہو اسی کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. تو یہ جو پروردگار ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، کیونکہ پروردگار مقام ربوبیت پر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، ہر لمحہ اس کی شان میں ایک تبدیلی ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. بندے اس کے جو طلب کر رہے ہیں وہ بندوں کو دے رہا ہے. اگر مرحلہ یہ ہے کہ بندوں کو طلب کر، بندے جو طلب کر رہے ہیں وہ انہیں عطا کر رہا ہے، تو یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بات کو تاکہ مزید واضح ہو جائے آج رب دوں گا اپنی بات سے کہ کہاں پر ہو رہا ہے، کس کے ذریعے ہو رہا ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ باطن مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہا ہے. کیوں باطن مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ رحمت للعالمین ہے. پروردگار عالم کی رحمت اسی کے وجود کے ذریعے ہر جگہ چلے گی. یہ رحمت للعالمین ہے. پروردگار عالم کی رحمت کا مخزن یہ ہے، منبع یہ ہے، سر چشمہ یہ ہے. اب جو اس کی رحمت کا سر چشمہ ہوگا، اب جو مصطفیٰ کا باطن ہوگا، اسی کے بارے میں کہا جائے گا پرسوں والی حدیث، من اتا علیاً فقط اتا انی، یعنی مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی غیب کو ظاہر کر سکتی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب. اب آج کی بات کہ پروردگار عالم اس کی توحید، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لفظی ترجمہ، گواہی دی پروردگار نے. کیا گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اسی کے. تم توجہ فرمائیے گا، یہاں پر پروردگار کہہ سکتا تھا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شہد اللہ لا الہ الا انا، کہہ سکتا تھا نا. پروردگار گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا، عربی میں تو یہ سکت ہے یہ طاقت ہے، کہ پروردگار کہہ سکتا تھا کہ گواہی دے رہا ہے پروردگار کہ میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے. فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ پروردگار گواہی دے رہا ہے کہ اس ذات ہو کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ مقام ہو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو مقام غیب الغیوب ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں. والملائکۃ، اور ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور صاحبان علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط، کس حال میں گواہی دیتے ہیں؟ اس حال میں گواہی دیتے ہیں، یہ قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، توازن کے ساتھ، تعادل کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں. اب ایک سوال آپ کے سامنے، یہ جو پروردگار عالم گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، شہدہ، گواہی، شہادت، یہ گواہی کس طرح کی ہے؟ گواہی آپ دیتے ہیں، نہیں مولانا میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ فلاں صاحب کی ہے، آپ یہاں کھڑے گاڑی وہاں پر ہے. مولانا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آج چاند نکل آیا تو چاند شام کو 7 بجے 6:30 بجے نکلا، آپ گواہی دے رہے ہیں. جب بھی آپ گواہی دیتے ہیں کسی دوسری چیز کی دیتے ہیں، آپ کی ذات میں جو کوئی چیز ہے آپ اس کی گواہی دیں گے. مولانا میں قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں. تو گواہی مجھے اگر آپ سے دینی ہے تو میں اس وقت آپ کی گواہی کو قبول کروں گا کہ جب آپ میرے نظروں میں معتبر ہوں گے، اور اگر آپ اگر معتبر ہیں تو بات گواہی تک نہیں پہنچے گی. بہرحال قصے کو سمیٹوں، یہ جو پروردگار عالم گواہی دے رہا ہے، کیا ہماری اور آپ کی گواہیوں کی طرح گواہی دے رہا ہے کہ آپ کسی واقعے کی، کسی چیز کی، کسی چیز کے کسی چیز کے تعلق کے ساتھ، کسی چیز کے کسی انسان سے مالکیت کے ساتھ، کسی رشتے کے ساتھ گواہی دیتے ہیں؟ میں گواہی دے رہا ہوں کہ فلاں صاحبہ فلاں صاحب کی بیوی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ ان کے اولاد ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ گھر ان کا ہے، موٹر سائیکل ان کی ہے. ڈھیروں گواہیاں، مثال آپ اپنی ڈھونڈتے رہیے، ذہن میں لاتے رہیے. تو جب بھی آپ گواہی دیتے ہیں، کسی ایسی چیز کی گواہی ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہو، آپ کا علم اس سے تعلق پایا ہو، تبھی آپ گواہی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بات آسان ہے، مشکل کوئی بات نہیں ہے اس میں. آپ کا علم تعلق پایا ہو اس سے گواہی دیتے ہیں. یعنی گواہی دینے والا جو شاہد ہے اور گواہ ہے, اور جس چیز کے درمیان گواہی دی جا رہی ہے ان میں اسنینیت ہوتی ہے, دوئیت ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے. گواہی جس واقعے کی, جس چیز کی دی جا رہی ہے وہ وہاں پر ہے, گواہ یہاں پر ہے کہ نہیں. ابھی جو خدا گواہی دے رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ خدا گواہی دی خدا نے کہ وہی ہے, لا الہ الا سوائے اس کے کوئی معبود نہیں. تو خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایک حضرت اللہ ہیں, ایک جناب خدا ہیں, وہ ازل میں ہوتے تھے اور میں اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ ایک ہے. خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور بات واضح کر دوں کہ چھٹے امام کی خطاب کی یہ حدیث, یہ آیت واضح ہو جائے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ اب میں اس نے یہ بتائیے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اس نے ترجمہ نہیں پوچھا تھا, عرب تھا مدینہ کا, مولا بھی عرب, اب وہ کیا ترجمہ بتائیں ایک عرب کو مولا. اس نے معنی پوچھا, مضمون پوچھا, نچوڑ پوچھا. تو امام نے کہا یہ بتاؤ ماذا یقولون, یہ جو تم ادھر ادھر گئے ہو سیکھنے کے لیے, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں. کہ اب رسول اللہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو امام نے فرمایا کانا سمت شیء, جہاں پہ پروردگار عالم کے وجود کا جو کی جو سطح ہے وہاں پہ کوئی اس کی چیز مقابلے پر آ سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے. امام نے جو صحیح مطلب بتانے سے پہلے غلط مطلب بتایا اور اس کی غلطی بتائی, غلط مطلب بتائے اس کی غلطی بتائی کہ دیکھو غلطی ہے یہ تمہاری ذات میں, یہ تم اس کا معنی اور مطلب بتا رہے ہو غلط ہے. کیا پروردگار کی سطح پر کوئی چیز آ سکتی ہے کہ مقابلہ کیا جائے اور کہا جائے پروردگار اس سے بڑا ہے, اسکان سمت شیو وہاں پر کوئی چیز ہے. راوی پریشان ہو گیا, کیا لگا نہیں اپنے رسول اللہ وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. کہا اس کا مطلب یہ اللہ اکبر من یوسف, اللہ اپنی اوصاف اور اپنی تعریفات سے کہیں بڑا ہے. یعنی تم پروردگار عالم کی کسی بھی تعریف اور توصیف کو بیان کرو, بو علی سینا ہو, فارابی ہو, ارسطو ہو, افلاطون ہو, تمام کے تمام فلاسفہ عالم, عرفا, درویش, صوفیہ, محدث, فقہا, کتب ابدال جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر پروردگار عالم کی توصیف بیان کریں, جو تمہاری آخری حد ہوگی توصیف کی, پروردگار اس سے کہیں آگے ہوگا. تو یہ پروردگار عالم گواہی دے رہا ہے. یعنی کیا مطلب گواہی دے رہا ہے, یعنی ذات پروردگار علم حضوری رکھتی ہے اپنی ذات کے بارے میں, علم حصولی نہیں رکھتی. یعنی آپ بڑے ہوئے, آپ مدرسے میں گئے, دینیات کلاسز میں گئے, آپ نے اسلامیات کی کتابیں پڑھی, آپ نے کہا یہ ایسے اچھا وہ ایسے, ہر چیز کا بنانے والا ہوتا ہے, کائنات, چاند, سورج, ستارے, سسٹم, نظام کائنات, افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الارض کیف نصبت والى الجبال کیف نصبت. آپ نے یہ دیکھا, آپ نے کہا یہ سب چیزیں ہیں, پہاڑ, دریا, سمندر, کھیت, کھلیان, اب خدا ہے. آپ چیزوں سے خدا کی طرف گئے, خدا کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں ہی پروردگار ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور مولا فرما رہا ہے اللہ اکبر من یوسف, اللہ تمہاری توصیفات اور تعریفات سے کہیں آگے ہے. اور دوسرے مرحلے پر گواہی کون دے رہا ہے, والملائکۃ, اور پروردگار کے ملائکہ گواہی دے رہے ہیں. اور کون گواہی دے رہے ہیں, اولو العلم, وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پروردگار کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو پروردگار عالم نے علم عطا کیا, ان کی تعریف, ان کی توصیف پروردگار کے بارے میں جیسی ہوگی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. ذات پروردگار کو توحید پر بڑی غیرت آتی ہے. ان اللہ لا یغفر لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء, پروردگار شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا, شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کی مشیت تقاضا کرے گی وہ بخش دے گا. تو مسئلہ ولایت اور امامت کا نہیں ہے جب امامت کی گفتگو کی جاتی ہے, مسئلہ شرک و توحید کا ہے. امامت کی بات کو امامت کے مرحلے پر لا کر آپ ختم مت کر دیجئے. یہ ربوبیت کی وہ تجلی ہے امامت جو زمین پر آ کر چمکی ہے اس کی مشیت سے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط, یہ ملائکہ اور صاحبان علم جو قائم بالقسط ہیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار عالم لا الہ الا ہو. اب یہ علم حضوری کیا ہوتا ہے, یعنی علم حضوری وہ ہوتا ہے جس کے لیے پہاڑ, جنگل, درخت, استدلال, دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بہت آسان سی بات ہے, کوئی اتنی مشکل بات نہیں کہہ رہا. جو حوضہ علم خوب نجف میں جاتا ہے وہ شاید میرے خیال سے ساتویں آٹھویں مہینے میں ایک سال بعد اس کو علم حضوری اور علم حصولی کی تعریف بتا دی جاتی ہے. کوئی میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آسمان سے تارے توڑ کر آپ کے لیے نہیں آ رہا. مولانا نے بڑی علمی مجلس پڑھی, علمی مجلس جو کچھ ہے یہی آیات ہیں, روایات ہیں, یہ کوئی علمی مجلس نہیں ہے. اور یہ بات بھی اب یہاں پہ کوئی پروفیسر آ کر بیٹھ جائے اگر فرض کیجیے اور گفتگو کرنے لگے فزکس کے بارے میں, فزکس سے گفتگو کرتے کرتے وہ کیمسٹری میں چلا جائے, میں کم از کم اور جو بھی میری طرح کا شخص ہے یہاں پہ, وہ تو نہیں سمجھ سکے گا کہ کب فزکس کو کراس کر کے گفتگو کیمسٹری میں چلی گئی, کیمسٹری سے نکل کے باٹنی میں چلی گئی فرض کیجیے. بعض دفعہ شاید ہم درک کر پائیں, بعض دفعہ ہم درک نہ کر پائیں. آپ حضرات کے پورے مقام پر عظمت اور احترام کو برقرار رکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ایک التجا ہے کہ کبھی فیصلہ یہ مت کیجئے کہ فلانے صاحب بڑی منطقی تقریر کرتے ہیں, بڑی فلسفی, بڑی کلامی اور بڑی علمی. آپ دیکھیے کہ آپ کے سوالات کے جواب کہاں سے مل رہے ہیں. علم کی تجلی, علم کا اکھاڑا, علم کے پہلوان قمر نجف میں بیٹھے ہیں. یہاں پر دو چار جملے ہم ٹوٹے پھوٹے بارگاہ امامت میں ہدیہ کر رہے ہیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں, ان کے بیٹے کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں, ان کے بیٹوں کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں, ان کے شوہر کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. مجلس کی حد یہی ہے اور یہ حد وہ ہے, ابھی رسول خدا کی حدیث آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے, اس حدیث کی روشنی میں میری اس بات کو سمجھیے گا. تو پروردگار عالم گواہی دے رہا ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ علم حضوری ہے, یعنی اس کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں. اب یہ علم توحید کا علم ہے. توحید کا علم کہاں پر ہے؟ پروردگار نے کہا دیکھو گواہی وہ دے رہا ہے, اس کے ساتھ کون گواہی دے رہا ہے؟ ملائکہ اور صاحبان علم. یہ صاحبان علم کون ہے, یہ ملائکہ کون ہے, مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی, لیکن ایک مختصر سی آیت پڑھ کے گفتگو آگے بڑھوں. سبحان اللہ عما یصفون, پاک اور منزہ ہے, کہیں برتر ہے وہ پروردگار ان تعریفات سے, ان توصیفات سے, اس ڈیفینیشن سے, اس ایکسپلینیشن سے, اس تفسیر اور تشریح سے جو یہ لوگ خدا کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں. خوب توجہ فرمائیے کہ اس ڈیفینیشن, اس ایکسپلینیشن, تشریح, تفسیر, توصیف, بیان, ذکر وصف, اس سے کہیں برتر و بالا ہے پروردگار کہ جس طرح سے یہ لوگ توصیف کرتے ہیں. پروردگار یہ نہیں کہا بالا ہے, کہا سبحان اللہ, یعنی تمہاری تعریفات و توصیفات ہمارے دامن ربوبیت کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ یعنی مرحلہ تنزہ ہے, سبحان اللہ یعنی مرحلہ تقدیس ہے, یعنی ہم جو اردو میں کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات, بلند و بالا ہے وہ ذات, سوچنا بھی نہیں کہ تمہاری اور ہماری تسبیح اور تقدیس اور توصیف اس کی ذات تک پہنچ سکتی ہے. کس کی توصیف اس کی ذات تک پہنچ سکتی ہے؟ اللہ عبادہ المخلصون, وہ بندے اس کے کہ جو مخلص ہیں. یا ایک اور جگہ پر فرمایا جو بندے اس کے مخلص ہیں, جو صاحبان اخلاص ہیں, صرف وہی اس قابل ہیں کہ جب وہ توصیف کریں پروردگار عالم کی تو اس کی ذات تک پہنچ جائے. اب ہمیں عبادت کرنی ہے اس طرح سے کہ حق عبادت ادا ہو. حق عبادت ہم ادا نہیں کر سکتے کیونکہ مرحلے اخلاص پر ہمیں پروردگار نہیں لایا. تو ضرورت ہے کسی ایسی روح اور نفس کی کہ جس کی ذات میں ہماری عبادت فنا ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں جائے. مولانا یہ بات سمجھائیے. نہیں سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کل جو میں نے عامیانہ سا عامانہ سا واقعہ سنایا تھا نا آپ کو کہ جو صاحب گئے قبر میں, انہوں نے کہا کہ تمہارا رب کون کہا اس سے پوچھو, رسول کون کہا اس سے پوچھو, فلاں کون کہا اس سے پوچھو. ملائکہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چلے گئے واپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار, اب آئیے زیارت جامع قبیلہ کی طرف, درود بھیجیے محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بحق, عجیب جملہ ہے, اللہم بحق خدایا تجھے قسم دیتا ہوں اس حق کی, بحق ہم الذی اوجبت لہم علیک. کائنات میں ایک لحاظ سے بات کر رہا ہوں, پانچ ہستیوں کے علاوہ کسی کے حق کو خدا نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا. کون ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا بنوہا. پانچ ہستیوں کے علاوہ کسی کے حق کو اپنے اوپر پروردگار نے واجب نہیں کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت مجھے قرآن کی آیات کی طرف نہیں جانا, یہ زیارت جامع قبیلہ کا ٹکڑا سن لیجیے. اللہم فبحقہم الذی اوجبت لہم علیک اسألک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم وبحقہم وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم. پروردگار تجھے میں قسم دے رہا ہوں اس حق کی کہ جو تو نے آئمہ کا وہ حق جو اپنے اوپر واجب کیا ہے, اس حق کی قسم دے رہا ہوں. اوجبت لہم علیک اسألک, اور اس حق کے ذریعے سوال کر رہا ہوں, ان تدخلنی کہ تو مجھے داخل کر دے, فی جملۃ العارفین بہم وبحقہم, مجھے اپنے آئمہ اور اماموں کے حق کی شناخت رکھنے والوں کے گروہ میں داخل کر دے, آئمہ کے حق کو پہچاننے والوں میں اور آئمہ کو پہچاننے والوں میں, وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم, اور ان کی شفاعت کو پانے والوں کے گروہ میں داخل کر دے. پروردگار دیکھ، اور اس کے بعد بحق ہی الذی اوجبت المالک اسالک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہ و بحق ہی و فی زمرۃ المرحومین بشفاعتہ. پروردگار دیکھ، لب استوحبت ذنوبی. پروردگار اے آئمہ دیکھیے، جب قیامت میں آپ ہمارے گناہوں کو پروردگار سے موہبت کے طور پہ دریافت کرنا چاہیں، خوب توجہ فرمائیے، لب استوحبت، یعنی کوئی ذات ہے جو پروردگار سے ہمارے گناہوں کو قیامت میں ہبے کے طور پہ قبول کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. دم ہونا چاہیے نا اس زبان میں کہ جو میدان قیامت میں کھڑے ہو کر کہے پروردگار سے ہمارے چکھنے والوں کے گناہ ہماری ملکیت میں دے دے. زیادہ جامع قبیلہ کا ٹکڑا ہے، لبستوحبتم ذنوبی وکنتم شفعائی. اے آئمہ معصومین، قیامت میں جب آپ ہمارے گناہوں کو پروردگار سے بطور ہبہ طلب کرنے کی درخواست کریں، اور مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ ہم سب کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، فانی لکم مطیع من اطاعکم فقط اطاع اللہ ومن عصاکم فقط عصی اللہ. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، حساس ترین گفتگو ہے، حساس ترین ٹکڑا ہے زیارت جامع کبیرہ کا، یعنی میرے ناقص علم کے مطابق اس سے زیادہ حساس ٹکڑا توحید کے بارے میں، فنائے امامت کے سلسلے میں، فنائے ولایت کے سلسلے میں شاید پوری جامع کبیرہ میں کہیں نہ ہو. جب آپ کے پاس شفاعت کا مرحلہ آئے میری، اور آپ میری شفاعت کریں، اور آپ ہمارے گناہوں کو پروردگار سے ملکیت میں لیں، یعنی جتنے گناہ ہوں گے کوئی ذات ایسی ہوگی جو قیامت میں ہمارے گناہوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی. جب گناہ کسی کی ملکیت میں چلے جائیں گے، اب مالک جانے کے ان گناہوں کے ساتھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لَبَسْتَوْحَبْتُمْ ذُنُوبِ وَكُنْتُمْ شُفَعَائِ، اور آپ میرے شفیع ہوں گے، فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ. تو یہ سن لیجئے اے آئمہ معصومین، میں آپ کا اطاعت گزار بندہ ہوں، میں آپ کا اطاعت گزار بندہ ہوں. خوب اچھی طرح اس کی تفصیل کو سنیے، اے آئمہ جب میرے گناہ آپ لے لیں، اور آپ شفاعت کے لیے میرے گناہوں کو طلب کر لیں، اور آپ میرے شفیع ہیں، تو یہ سن لیجئے اے معصومین، اے میرے آئمہ سن لیجئے، اے میرے آقا سن لیجئے، میں آپ کا مطیع ہوں. ارے بھائی، اگر تم مطیع تھے آئمہ کے تو یہ گناہ کہاں سے آ گئے اور یہ شفاعت کہاں سے آ گئی؟ آپ اس مرحلے فکر پر میرے ساتھ ہیں نا؟ بالکل. فائنلی لکم مطیع، اے معصومین جب میرے گناہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے قبضے قدرت میں، اور آپ میری شفاعت کے مرحلے پر آ جائیں، تو اے معصوم، اے امام، اے ہمارے آقا، میں آپ کا مطیع ہوں. تو میرا سوال ہے زیارت جامع کبیرہ پڑھنے والے ہر مومن سے، اور خود میرا اپنے سے بھی، کہ بھائی جب مطیع تھے اور تم کہہ رہے ہو میں آپ کا مطیع ہوں، تو یہ گناہ کہاں سے آ گئے، شفاعت کا سلسلہ کیا ہوگا، یہ آیا کہاں سے؟ اگر مطیع تھے اور مطیع ہو تو اطاعت امام کا بطور مطلق مانا یہ گناہ زندگی میں نہ ہو، تو یہ مطیع تھے تو یہ اطاعت کا ذکر اس مقام پر کیوں ہے کہ قیامت میں جب آپ میرے گناہوں کو اپنی ملکیت میں لے لیں گے، اور گناہوں کو اپنی ملکیت میں لینے کے بعد آپ مرحلہ شفاعت پر آئیں گے، تو میں آپ کا مطیع ہوں. اے مومن اور اے ہمارے امام ہادی، ہاتھوں کو جوڑ کر، اے مولا آپ یہ فرما دیتے کہ جب آپ میری شفاعت کریں گے تو میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، یہ کہنے کی تک کیا ہے کہ میں آپ کا مطیع ہوں؟ خوب اس جملے کو سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے امام کی ذات پر اتنا ہی اعتماد ہونا چاہیے جتنا تمہارے معصوم کو پروردگار عالم کی ذات پر ہے. توحید کا وہ مرحلہ جو آئمہ معصومین نے، علی ابن ابی طالب نے براہ راست حاصل کیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، آپ کو اسی مرحلے پر امام کی روح کے صدقے میں جانا ہے. یعنی میں آپ کا مطیع ہوں، کیا مطلب مطیع ہوں؟ مطلب یہ کہ مطیع ہوں اے امام معصوم، اے مولا کائنات، اے دسویں امام، اے امام رضا، اے بی بی معصومہ، اگر آپ نے قیامت میں حکم کر دیا میری شفاعت کے وقت کہ جاؤ جہنم میں، تو اتنی محبت ہے آپ سے کہ پلٹ کر یہ نہیں کہوں گا میرے مولا جہنم میں کیوں بھیج رہے ہو. یہ ہے مرحلہ اطاعت کا، یہ مرحلہ اطاعت کا مولانا کہاں سے نکال کر لے آئے؟ یہ مرحلہ اطاعت کا دعائے کمیل میں سے نکال کر لایا ہوں میں، یہ مرحلہ اطاعت اور عبادت کا دعائے کمیل میں ہے. پروردگار حبنی صبرت علی حر ناری فکیف اصبر عن النظر الی فراقک. پروردگار فرض کر لے کہ تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، میں جہنم کے شعلوں کی تپش کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری بے رخی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. مومن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی مومن ہے نا جس کی انگلیاں کٹ گئی تھی،
اولا جب تو رسول اللہ اے امام رضا آپ کے پاس آیا اولاد نے اولاد نہیں دی، آپ کے پاس آیا رزق کی وسعت کے لیے رزق میں وسعت نہیں آئی، آپ کے پاس آیا بیماری سے نجات کے لیے بیماری سے نجات نہیں ملی، زندگی کی جس مشکل کے حل کے لیے آپ کے پاس آیا مشکل سے نجات نہیں ملی، جب تو رسول اللہ یہ دنیاوی حاجتیں آپ دیں یا نہ دیں، نہ دیں تب بھی مالک، دیں تب بھی مالک، لیکن مولا وہی بات کہوں گا جو آپ کے دادا نے دعائے کمیل میں کی، حبنی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، مولا آپ میری حاجتیں دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی، چوکھٹ پر آپ کے ہی سر جھکاؤں گا آ کر، لیکن اگر حاجتیں نہیں ملی تو ایک التجا ہے کہ مجھ سے بے رخی اختیار مت کیجیے گا، آپ کی عطا نہ آئے نہ ملے لیکن بے رخی نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ یہ مرحلہ وہی ہے جو میرے اور آپ کے مولا نے پروردگار عالم سے کہا ہے نہج البلاغہ میں، ما عبدتک خوفا من نارک ولا تعبد فی جنتک، پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف سے نہیں کی، یعنی اے امام رضا آپ کے ساتھ جو یہ دل کا رشتہ ہے نا، اے شہزادہ قاسم جو آپ کے ساتھ یہ رشتہ ہے نا، اے ابو الفضل عباس جو آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ میری حاجتیں آپ پوری کر رہے ہیں، اگر حاجتیں پوری کر دی تب بھی اسی وفادار جانور کی طرح تبسمس آپ کے باپ پر کروں گا دروازے پر، تبسمس جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ تبسمس یہ ہے کہ کتا وفاداری کے عالم میں دم ہلائے اپنے مالک کے آگے، تبسمس جاری ہے، یہ ہے آپ کی بار فائندی رکھوتی، اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ توحید کا وہ مرحلہ کہ خالص توحید، قلب سلیم، قلب سلیم یہ کہ کسی غیر اللہ کی محبت نہ ہو، غیر اللہ کی محبت کیسے نہیں ہوگی، من احبکم فقط احب اللہ، ہم نے تمہارے لیے 12 اور 14 کا سلسلہ رکھا کہ ان کی محبت کے ذریعے محبت الہی تک پہنچو، جس مرحلے پر یہ توحید کے ساتھ منسلک ہے تم امامت میں ان کے ساتھ منسلک ہو، اور امامت کا لطف یہ ہے کہ ادھر تم امام سے متصل ہوئے ادھر توحید سے متصل ہوئے، ایک درود بھیجے امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تم متصل ہو گئے امامت کے ساتھ متصل ہو گئے، اب یہ جو سلسلہ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، پہلا مرحلہ بندگی کا کیا ہے، پہلا مرحلہ ایمان کا کیا ہے، خدا کی صحیح سے گواہی دی جائے نا، خدا کی وحدانیت کی صحیح سے گواہی دی جائے، علمی اور عملی لحاظ سے، علمی لحاظ کا مطلب کیا ہے، آپ کا ایمان خدا کی ذات کے سلسلے میں بالکل کسی آلودگی کے ساتھ نہ ہو، خالص ہو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، آپ کا ایمان ذات الہی کے بارے میں بالکل خالص ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو یہ ملاوٹ کہاں سے آئے گی، مولانا دیکھیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، برادر من اگر بات صرف زبان سے کہنے کی ہوتی تو پروردگار کیوں کہتا سبحان اللہ عما یصفون، ذات باری تعالی کہیں آگے ہے اس توصیف سے جو تم میری کر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ نہیں چاہیے، صرف ذات باری تعالیٰ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں چاہیے، بلکہ انسان کی روح میں، انسان کے باطن میں ایک ایسی کیفیت ہو جو توحید خالص کا نمونہ ہو، توحید خالص کی تصویر ہو، توحید خالص کا آئینہ ہو، کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کیونکہ پروردگار فرما رہا ہے بجز یہ کہ اس کے مخلص بندے جو توصیف کرتے ہیں اس کے علاوہ پروردگار عالم کو کوئی توصیف نہیں چاہیے، اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم ذات علی ابن ابی طالب میں فنا ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم اسی شخص کی طرح ہیں جس کو نجف میں دفن کیا گیا تھا نا، توحید اس سے پوچھو، عبادت اس سے پوچھو، اطاعت اس سے پوچھو، جب کل قیامت میں اٹھایا جائے گا نا، جب قبر میں اٹھایا جائے گا اگر سوال ہو تو محبت علی ابن ابی طالب اتنی شدید ہو، اب میں واضح کروں بچوں کے لیے، اپنے اور بچیوں کے لیے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، ہاتھ پہ سوئی گھس گئی، گھب گئی کوئی کیل، چھری سے ہاتھ کٹ گیا، جلتا ہوا پانی گر گیا، خدا نہ کرے کسی کو یہ تکلیفیں ہوں، بچے کیا کہتے ہیں، ہائے، ماں کو بلاتے ہیں چیخ کر، یہ کس نے سکھایا، کسی نے نہیں سکھایا، یہ اس تعلق نے سکھایا جو کئی ماہ تک یہ طفل شیرخوار بطن مادر میں تھا نا، اس تعلق نے سکھایا، تو آپ کا تعلق علی بن ابی طالب کے ساتھ ایسا ہو جائے دنیا میں کہ جب اس عالم میں تکلیف ہو کوئی یاد نہ آئے سوائے اس کے کہ جو باطن مصطفیٰ ہے. کیوں کہتے ہیں آپ جب مردے کو رکھتے ہیں اسمع افہم, یہ مردہ ہے. ہمارے مردے کو مردہ نہیں کہنا بھائی, فرق کیا ہے اس میں بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں اسمع افہم, یہ تو دینیات کی کلاس میں بھی نہیں گیا. یہ بیچارہ 9 to 5 جاتا تھا, نوکری دھندا کاروبار کرتا تھا, نماز پڑھ لی اپنی سب کر لیا. اب یہاں پر کہو دیکھو نماز کے آئے تو نماز کا طریقہ یہ ہے, روزے کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, عمل ختم ہو گیا. اب باطن کو باطن سے راہ ہونی ہے, اب روح کو کسی روح سے متصل ہونا ہے. اے مردے سن لے, اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم, حلنت علی العہد الذی فارقتنا, کیا تو اسی عہد پر ابھی تک برقرار ہے جس عہد پر تو نے ہم کو چھوڑا تھا؟ من شہادت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ والی ولی اللہ, 12 امام حق ہے, بہترین امام ہے. یعنی تو جن کے پاس جا رہا ہے نا, تیرا عمل جیسا بھی ہو, یہ بتا تیری روح کس کے ساتھ تھی؟ تو یہ فرش عذاب پر بیٹھنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے آپ کا مسئلہ, ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے آپ کا مسئلہ, آپ مٹی کے ٹھیکری رکھ کے نماز پڑھیے آپ کا مسئلہ, آپ کارپیٹ پہ نماز پڑھیے آپ کا مسئلہ, پیر کا مسا کیجئے آپ کا مسئلہ, پیر دھوئیے وضو میں آپ کا مسئلہ, جواب آپ کو دینا ہے. بات ہو رہی ہے باطن مصطفیٰ کی, یہ تو فقہا کے فتوے ہیں. ڈھونڈو کہاں کہاں مصطفیٰ کی دشمنی ہے, کہاں کہاں مصطفیٰ کی محبت ہے. ان پنجتن کی محبتوں کو ڈھونڈو, پنجتن کے دشمنوں کو ڈھونڈو. جہاں جہاں دشمنی نظر آئے مسترد کرتے رہو, جہاں جہاں محبت نظر آئے اپنے کلیجے سے لگاتے رہو. جب قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کا باطن استقبال کے لیے آئے گا. پروردگار آپ نے یہ کیا بات کہہ دی, آپ خود ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, آپ خود سجدے کا ٹھیکری رکھ کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کے جیسے پڑھو. بھائی مجھے یہ صحیح لگتا ہے میں ایسے پڑھتا ہوں, آپ کو ویسے صحیح لگتا ہے ویسے پڑھیے. مسئلہ عبادت کا نہیں ہے ظاہر, یعنی آپ نے ہاتھ باندھ کے پڑھی. اب شیعہ سوچیں گے جو ہاتھ باندھ کے پڑھا وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. حضور کیسے, یہ غلط بات ہے, مت کیجیے. جہنم میں جانے کا معیار باطن مصطفیٰ ہے. جہنم میں جانے کا معیار کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا معیار کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا معیار ہے باطن رسول خدا. یہ باطن کس مقام پر ہے؟ دوبارہ کل اور پرسوں کی تقریر, فاوحا الی عبدہ ما اوحا. تمہیں پتا نہیں باطن مصطفیٰ کی سطح کیا ہے, تمہیں پتا نہیں باطن مصطفیٰ کی منزلت کیا ہے, تو اوحا الی عبدہ ما اوحا کی منزل پر ہے. ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, یاد ہے نا سب کو, وحی کی جو اس نے وحی کر دی. مصطفیٰ کا باطن, سرکار ختمی مرتبہ کا باطن, اوحا الی عبدہ ما اوحا, یہ وہاں پر ہوئی. زمین پر بلغ ما انزل الیک من ربک. اب یہ بلغ ما انزل الیک من ربک کیا تھا؟ یہ کتابوں میں پڑھیے آپ جا کے. یہ اوحا الی عبدہ ما اوحا کیا تھا؟ یہ تو کتابوں میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے سرگوشی کی. لیکن عالم ظاہر میں, جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ عالم ظاہر میں جو بھی چیز شریعت بتائے گی اس کا عالم باطن میں اثر ہوگا. جو یہاں بتایا جا رہا ہے اس کا برزخ میں اثر ہوگا, موت کے وقت اثر ہوگا, پل صراط پہ اثر ہوگا, قبر میں قیامت پہ اثر ہوگا, جہنم سے بچنے کے سلسلے میں اثر ہوگا, جنت کے درجات میں اثر ہوگا. اب یہ باطن مصطفیٰ ہے کیا؟ نبوت کہاں پر ہے؟ اور میں تھوڑا سا واضح کر دوں, الحمدللہ وقت ہے آج ہمارے پاس. نبوت کا باطن کہاں پر ہے؟ نبوت کی لوکیشن کہاں پر ہے؟ آج کل کے بچوں کے لیے جسارت ہے ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں, لیکن بچوں کے سمجھانے کے لیے یہ جغرافیہ لوکیشن لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ ہم کہتے ہیں نا آج کل, جو آپ کے پاس آگے وہ سب چیزیں جو مجھے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے, کتنے ڈگری نارتھ, کتنے ڈگری ساؤتھ, ایسٹ ویسٹ, مشرق مغرب شمال جنوب, کہاں پر ہے نبوت؟ نبی کریم کے ساتھ. نبی کریم تو قبر میں چلے گئے تو نبوت بھی دفن ہو گئی. تو میرے بھائی ابھی تک کہہ رہے ہو, ہمارے بزرگ علماء ذاکرین کہتے ہوئے آئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ابھی تک محمد رسول ہے بھائی, رسالت باقی ہے. باطن مصطفیٰ نہیں مرا, جسم نہیں مرا ہے تو باطن کیا مرے گا؟ تو یہ باطن مصطفیٰ لوکیشن کیا ہے نبوت کی, رسالت کی؟ روح مصطفیٰ, روح ختمی مرتبت, روح خاتم النبیین, باطن خاتم النبیین. یہ باطن خاتم النبیین کیا ہے؟ نبوت کی لوکیشن ہے. اب آپ سب کو نبوت تک پہنچنا ہے کہ نہیں؟ بھائی خدا ہے، ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو سب کو باطن مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. کیوں پہنچنا ہے؟ کیونکہ باطن مصطفیٰ میں حضرت ختمی مرتبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعمدها ولا نفاد لمددها. اللهم صل عليه صلاة متواترة مترادفة متكاملة متكاثرة. پروردگار درود بھیج محمد آل محمد پر جتنا تیرے علم میں ہے اور جتنا تیرا علم اس کا اندازہ کر سکتا ہے. میں نے بار بار حضرت کا نام دیا، سرکار ختمی مرتبہ کا درود نہیں بھیجا. مجھے شرم آئی کہ ممبر پر ہوا میں درود نہیں بھیجا بھیج رہا میں. درود بھیجا آپ نے، درود سے ابھی بات درود کی آنے والی ہے. تو یہ سرکار ختمی مرتبت کی نبوت کس جگہ پر ہے؟ روح میں. اس روح میں فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ کیوں فنا ہونا ہے؟ ہر چیز اسی میں ہے، وہی پر ہے. تو قبلہ یہ قرآن پھر کہاں گیا؟ تو کل تو آیت پڑھی تھی، وہ انزل معہ الکتاب والمیزان، کتاب اور ترازو نازل کیا نا. اس کتاب کا بھی تعلق ختمی مرتبت کی روح سے ہونا چاہیے اور ترازو کا بھی تعلق ختمی مرتبت کی روح سے ہونا چاہیے. اگر روح سے بیگانہ ہوگا تو تولے گا کیسے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق میرے اور تمہارے عمل کو؟ ہے آپ حضرات کی توجہ؟ کہا کہ دیکھو مصطفیٰ کے باطن میں فنا ہو جاؤ تو باطن میں فنا کیسے ہوں گے؟ کہا کہ دیکھو ایک آیت نازل کر رہے ہیں سورہ شورا میں، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرو تو مصطفیٰ کو رسالت کا اجر دے دو گے. یعنی وہ گھر والے کیسے ہیں کہ جن کے ساتھ مودت کرنا رسول کی روح کے برابر ہے. اگر رسول کی روح اوحا الی عبدہ ما اوحا کی منزل پر ہے، اگر رسول کی روح سبحان الذی اسرا بعبدہ کی منزل پر ہے، اگر رسول کی روح بلغ ما انزل الیک من ربک کی منزل پر ہے، اگر رسول کی روح عسا ان یبعث کا رب کا مقام محمودہ کی منزل پر ہے، اگر رسول کی روح یا ایھا المزمل ہے، اگر رسول یا ایھا المدثر ہے، اگر رسول بشیر ہے، اگر رسول نذیر ہے، ان سب کو ایک طرف رکھو، مصطفیٰ کی حال کو ایک طرف رکھو. جو ان سے محبت کرے گا وہ رسول کی روح میں فنا ہو جائے گا، جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس کی نماز اٹھک بیٹھک، اس کا روزہ فاقہ، اس کی عبادت تکبر، اس کی حج تھکاوٹ، ارے اس نے اپنی زندگی برباد کی، دھونے کے برابر خبیر نہیں ہوگی. امیر کے نام کو آپ سب کی روحوں میں داخل فرمائے اور ملکہ نفسانی لے کر اس نام کو آپ قبروں میں اترے. اب دیکھیے جب مولانا حضرات یہ باتیں کریں گے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کی، نماز کے وجوب پہ آپ نے بات نہیں کی، تو قوم تو تربیت ایسے ہی ہوگی جیسی ہو رہی ہے، وہ عبادتوں کو چھوڑ دے گی. تو بھائی آپ خدا سے کہتے جا کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی الصلاۃ الا المودۃ فی الصوم، پروردگار نے کہا الا المودۃ فی القربا، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ قربا کی منزل ہے، کیونکہ یہ سب کے سب باطن سے. اب دیکھیں آپ نے ذوق کا اظہار کیا، وہ بات جو میں نہیں کہنا چاہ رہا آپ کہہ دوں. آخر یہ مودت اور اجر رسالت رسول سے شروع ہو کر شہزادی کونین علی بن ابی طالب حسن حسین تک آتا ہے، یا شہزادی سے شروع ہو کر رسول خدا تک جاتا ہے؟ سوال ہے بھائی. میں جاہل ایک نادان آدمی، میں نے روایت پڑھی، حدیث پڑھی، سوال آیا. تو بھائی اگر حدیث قصہ کو دیکھیں، اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حدیث قصہ پڑھتا، کوئی تھوڑی سی تفسیر کرتا، لیکن ایک جملہ کہوں گا اور یہ شہزادی کی منزل کو سمجھیے. فرماتی ہیں فما کانت الا صلاتهم وادب بولدی الحسین وادب بولدی الحسین تدبل، اس کے بعد فلما کان فما کانت الا صلاتهم، اور اس کے بعد علی آئے، امیر المؤمنین آئے اور سلام کیا، اور میں نے کہا اور یہ سب گفتگو ہوئی جو آپ کے سامنے ہے. اور آخر میں شہزادی فرماتی ہے فلما تملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي بطرفي الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيت محمد وخاصتي. کیا فرمایا؟ ترجمہ آپ سب کو بتایا الحمدللہ. ہر جمعہ رات کو پڑھتے ہیں آپ, اور حتیٰ ہمارے بعض علماء بعض مہاراج ہر روز رات کو سونے سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے تھے. یہ آپ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں حدیث قصہ یہ ہے وہ ہے, بد کام دھریے ان پر. کچھ عرصے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نسلیں آئیں گی وہ کہیں گی کہ ہمارے اجداد کے زمانے میں مجالس جب ہوتی تھی تو امام حسین کا ذکر ہوا کرتا تھا, خدا اس لمحے سے بچائے, اور ماتم کیا کرتے تھے امام حسین کا نام لے کے اس وقت. شاید ہماری نسلیں یہ کہہ رہی ہیں. بہرحال چھوڑیے اس بات کو. تو فرمانی اخذا ابی بطرف الکساء, میرے بابا نے دونوں طرف کسا چادر کے کونوں کو پکڑا, صحیح, واوما بیدہ الیمنى الى السماء, اور آسمان کی طرف اشارہ کیا سیدھے ہاتھ سے, اور یہ کہا, وہ جملہ آپ کو یاد ہے, پروردگار یہ میرے گھر والے, یہ ہیں یہ. چلیے دوبارہ پچھلے جملے کی طرف. فلما تملنا جميعا تحت الکساء, واقعی میں شہزادی کونین کے قدموں کی خاک کے قربان. باپ آیا ہے گھر میں, انی اجدو فی بدنی ضعفا, بیٹا فاطمہ کمزوری کا احساس ہو رہا ہے, اعوذک باللہ یا باتا ہوں من الضعف, خدا کی پناہ میں دیتی ہوں آپ کو کمزوری سے. یہ فاطمہ تو اتنی دن مل کے سال یمنی وغتی ہی بے فاتحی تو مل کے سال یمنی وغتی ہی تو بے. اچھا مجھے چادر لا دو یمنی چادر. میں نے چادر یمنی لائی اور سرکار کو اڑا دی. وصرت انظر الی وجهه فکانہ البدر فی لیلت تمامہ وکمالہ, میں نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا, ایک دم سے میرے بابا کا چہرہ چمکنے اور دمکنے لگا. اچھا یہ رسول خدا کا چہرہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ, کسی عالم کے چہرے سے بھی کم ہے جو ہمارے بزرگ علماء ہیں جن کے چہرے پہ ہمیشہ نور رہتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء بزرگ جو علماء ہیں ان کے چہرے پہ نور ہے. شہزادی فرمائی میں نے دیکھا میرے بابا کا چہرہ نورانی ہو گیا. تو شہزادی سے عرض کروں, شہزادی یہ نورانی پہلے نہیں تھا؟ نہیں, وہی نازل ہونے والی ہے. اب یہ نور وہ ہے جو عالم بالا سے اتصال کے سلسلے کو بتلاتا ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں کائنات میں, ایک وہ بچہ جو 13 سال کی عمر میں غار حرا میں جایا کرتا تھا اور پہلی وحی آنے سے پہلے خوشبو نبوت سنتا تھا, نور رسالت دیکھتا تھا, اور یہ شہزادی ہے کہ وحی نازل ہونے والی ہوتی ہے شہزادی دیکھ لیتی ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں. اور پھر کہا فلما تمنا, آخر میں فلما تمنا جميعا تحت الکساء, جب ہم پانچوں کی تعداد مکمل ہو گئی, اکتمال ہم مکمل ہو گئے. اب آپ سمجھ جائیں گے, اور یہاں پر 500, 600, 700, 1000 جتنے آدمی بیٹھے ہیں فرض کیجئے, یہاں تعداد پوری ہو چکی ہے اس وقت آنے والوں کی. نہیں میں آپ سے کہوں اب کوئی نہیں آئے گا, آپ کے مولانا ہو سکتا ہے کوئی ٹریفک میں پھنس گیا اور لیٹ آئے. اب جو شہزادی بی بی یہ کہہ رہی ہے ہم پانچ کی تعداد مکمل ہو گئی, خدا آپ کو سلامت رکھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حادثہ نہیں تھا. نبی کریم گلی میں جا رہے تھے, زاف تاری ہوا, پیغام ہے مصطفیٰ, اس گھر میں جاؤ وہاں وہی آئے گی. فاطمہ کو پہلے سے اطلاع ہے تعداد مکمل ہوگی تو تب چادر میں جانا. سلسلہ آغاز رسالت, سلسلہ اختتام فاطمہ, یہ ہے پنجتن جب گئی چادر میں. اب میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کروں جواب اس کا, یہ سلسلہ فاطمہ زہرا سے شروع ہوتا ہے رسول تک جاتا ہے, مودت کے رسول سے شروع ہو کر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں آیت کو لا اسالکم علیہ اجرا الا المودتہ فی القربا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو نہیں کہا بلکہ مودت فی القربا, کس کے قربا کے ساتھ؟ رسول کے قربا کے ساتھ. یہ بات ہو رہی اجر رسالت دو گے. اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے حدیث کے سامنے, ہم فاطمہ تو ابوہا و بعدہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں, تو مرکز اہل بیت فاطمہ زہرا کی ذات بن رہی ہے. یہ مرکز مودت, مرکز تولی, مرکز مودت و مرکز محبت فاطمہ کی ذات کو بنایا جا رہا ہے. کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جو میرے قاصر ذہن میں بات آ رہی ہے اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے, میں اپنے ذہن کے حساب سے جو سوچ پایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نور رسالت کو رسول سے لے کر علی کے ہم پلہ ہو کر کس کی آغوش میں امامت پلتی. یہ فاطمہ کا احسان ہے, یہ خدیجہ کا احسان ہے کہ فاطمہ جیسی اولاد کو مسلمانوں کو نہیں کائنات کو دیا, اگر نہ ہوتی فاطمہ تو سلسلہ امامت کس کی آغوش میں پروان چڑھتا، اگر نہ ہوتی فاطمہ نور رسالت کو اپنی روح میں قوام امامت کے طور پر رکھ کر نور ولایت کو عطا کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی نور امامت اور نور رسالت مل نہ پاتا، سیدہ کی ذات وہ ہے جہاں نور رسالت اور امامت آ کر ملتا ہے اور یہی سے پھر امامت چلتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا وبعدہا وبنوہا، اور کیونکہ یہ مرکزی کردار کہیے مرکزی شخصیت کہیے ختمی مرتبت ہے، اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجر الا المودتہ فی القربا، ایک درود بھیجیے شہزادی کو دین کی بارگاہ میں، کتاب العشرہ شیخ صدوخ کتاب الخصال فرماتے ہیں، یہ حدیث دوسری ہے، یہ حدیث دوسری ہے، بعد میں بتاؤں گا وہ حدیث، پہلے یہ حدیث سن لیجیے، من احب الائمه من اهل بيتي فقد اصاب خير الدنيا والاخره، فقد اصاب خير الدنيا والاخره ولا يشكن احد انه في الجنه، جو ائمہ سے میرے گھر سے نکلنے والے ائمہ سے، یہ گھر نبی کا کہاں پر ہے؟ جہاں نبی کا باطن ہے، یہ مٹی گارے اور پتھر کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، میرے گھر سے یعنی میرے باطن سے جہاں پر وجود فاطمہ زہرا ہے، اب یہ سورہ نور کی آیت ہے جو اتری رسول خدا کے انبیاء کے گھر کے بارے میں، تو علامہ سیوطی نے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ آیت جو انبیاء کے گھروں کے بارے میں ہے اتری ہے، یہ آیت رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کا گھر انبیاء کے افضل ترین گھروں میں سے ہے، اب فاطمہ کے گھر سے جتنے آئمہ نکلیں گے، آپ کو جس کو بھی امام ماننا ہے مانیے، بس ایک چیز کا خیال رکھیے، فاطمہ کے گھر سے نکلی ہے اس کی امامت یا نہیں، من احب الائمه من اهل بيتي، جو محبت کی جس نے میرے ان آئمہ سے کہ جو میرے گھر سے نکلے ہیں، فقط اصاب خیر الدنیا والاخره، رسول خدا فرما رہے ہیں اس نے دنیا اور آخرت کی خیر کو پا لیا، ولا يشكن احد انه في الجنه، اور کسی کو خبردار خبردار کوئی شک نہ کرے کہ یہ جنت میں سے ہے، فرمایا کہ دیکھو اشون خصال لمن احب اهل بيتي، من احب اهل بيتي فله اشون خصال، عشر منها في الدنيا وعشر منها في الاخره، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا 20 خصوصیتیں اس کو ملیں گی، 10 دنیا میں 10 آخرت میں، یا رسول اللہ یہ کیوں 10 دنیا میں 10 آخرت میں؟ کہا کہ ایک میرے اہل بیت کا ظاہر ہے، اس کا ظاہر دنیا میں ملے گا، ایک میرے اہل بیت کا باطن ہے، وہ باطن وہاں دکھائے گا، تو یہ کہا کہ 10 دنیا میں 10 آخرت میں، ایک بوڑھا شخص آیا بدو رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ متى تقوم الساعه، قیامت کب آئے گی؟ اچھا بےچارے سیدھے سادھے لوگ ہوتے تھے کہ جو بدو ہوتے تھے مدینے کے باہر سے آتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ رسول خدا کے پاس آتے تھے، سوال پوچھتے تھے اور چلے آتے تھے، یہ بڑے پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے تھے، جو بتا دیا اس پہ عمل کرتے رہتے تھے، اور ان کی روح بڑی بلند ہو جاتی تھی عمل کی وجہ سے، متى تقوم الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا، رسول خدا نے پہلے نماز پڑھیں پھر تو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اب یہ جملہ جو میں بتا رہا ہوں تو اس میں اب نماز کے اول پڑھنے کی کیا تبلیغ کی ضرورت ہے؟ میں رسول خدا سوال رسول خدا پہلے میں جا کر اب اول نماز پڑھ لوں، ہماری کیا یہ کہ پہلے ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں، رسول خدا گویا اپنے عمل سے بتا رہے ہیں پہلے اول وقت نماز پڑھیں، اب جتنے بچے میرے بیٹھے ہیں سیکھ لیں سمجھ لیں اس بات کو، اول وقت نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھی آئے کہا کہ ما عادت تو نے تیار کر کے کیا رکھا قیامت کے لیے، یہ بتا جو تم پوچھ رہا قیامت کب آئے گی، فاستکان الرجل، یہ شخص جو تھا ایک دفعہ کانپنے لگا تھر تھرا گیا اور گھبراہٹ کے آثار طاری ہوئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیے اتنی دست و کبیر الصلاۃ والصوم والصدقہ، میں نماز روزہ کرتا ہوں بس واجب کی حد تک کرتا ہوں، اب یہ میرے الفاظ ہیں، غریب سا آدمی مدینے کے باہر رہتا ہوں، اب یہ ہر ایک کے لیے حدیث نہیں ہے، وہ صاحب جو ارب پتی کھرب پتی کروڑ پتی ہیں وہ بھی کہے کہ بھائی ہم زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتے، ہر ایک کو اپنے حساب سے، یہاں پر آپ ہی اور امام زمانہ، آپ ہی اور امام حسین، ہر شخص اپنے آپ کو امام زمانہ کی عدالت میں رکھ کر دیکھے وہ عبادت کس طرح کر رہا ہے، وہ صدقہ خیرات کس طرح سے کر رہا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، رسول اللہ لست کبیر الصوم والصلاۃ والصدقہ، میں بہت بڑا صدقہ دینے والا نماز روزہ کرنے والا نہیں، ولیکن احبک، آپ سے محبت کرتا ہوں، کہا کہ اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا، المرء مع من احب، شخص ہر شخص اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اب ایک بڑا باریک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھاؤں گفتگو کو، دیکھیے جب بھی محبت اہل بیت کی بات آتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں عبادت کی بات کیجئے، محبت اہل بیت کا فائدہ کچھ نہیں عبادتوں کے بغیر. یہ ایک غلط تصور ہے کہ محبت اہل بیت کا عبادتوں کے بغیر فائدہ کچھ نہیں. عبادتیں کیجئے، واجب ہیں، نہیں کریں گے برزخ میں سزا ملے گی، نہیں کریں گے دنیا میں مشکلات پیش آئیں گی، نہیں کریں گے زندگی کٹھن ہو جائے گی. مختلف روایت ہیں، آئمہ ناراض ہوتے ہیں عبادتوں کو چھوڑنے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن حضرت صامد الحجج الامام الرؤوف ابو الحسن علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرما رہے ہیں، یا ریان ابن شبیب علیکہ بے ولایت ہے نا، دیکھ لازم ہے تجھ پر کہ ہماری ولایت کو ہمیشہ متمسک رہی ہو، متوسل رہی ہو. فالمرء مع من احب، ہر انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا فلو ان رجلا احب حجرا، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے، لحشرہ اللہ ذلک الرجل دون ذلک الحجر، خدا اس شخص کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا قیامت میں. یعنی تم دیکھو کہ تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے. فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو. یہ مسئلہ آخر کیا ہے، یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو متصل ہونا ہے امام کی روح کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ عمل صالح کی بات کیجئے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تمام کی تمام انسان گھاٹے میں. یہ کیا محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، یہ کیا گریے کی بات کرتے رہتے ہیں. فرمایا دیکھو، من سرہ ان یکون علی موعد النور یوم القیامہ فلیکن من زوار الحسین، جو چاہتا ہے کہ قیامت میں نور کے دسترخوان پر بیٹھے، اسے چاہیے کہ حسین کے زواروں میں سے ہو جائے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نماز کو بس، روزے کو، حج کو، صدقہ دینے کو؟ عمل صالح ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا خدا نے حکم دیا، جس کو رسول نے انجام دیا. اگر رسول حسین ابن علی کی عزاداری میں رو رہے ہیں تو یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے، ایک نقطہ ہے، ایک محور ہے عمل صالح کا. اگر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو محبت کرو، تو یہ معیار رسول خدا دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنی روایتیں علماء اسلام نے نقل کی ہیں، لیکن شیعہ اور سنی تمام راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ من احب حجرا حشرہ اللہ ذلک الحجر، کہ من احب امرأ، جو کسی سے محبت کرے گا، جو کسی پتھر سے محبت کرے گا، خدا اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. تو یہ رسول خدا 18 یا 17 روایتیں میرے ذہن میں ہیں اس وقت، کہ جس میں تاکید کی گئی ہے اس بات پر کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مولانا عمل صالح کی بات کیجئے، تو عمل صالح کیا صرف نماز ہے؟ ہے، صرف نہیں ہے. حج ہے؟ ہے عمل صالح، فقط نہیں ہے. عمرہ ہے، لیکن فقط عمرہ نہیں ہے. جتنی عبادتیں عمل صالح ہیں وہ عمل صالح ہیں. کیا چیز عمل صالح ہے؟ جس کو چیز کو رسول خدا نے فرما دیا کہ یہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح ہے. اگر حسین ابن علی کی عزاداری میں رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، اگر حسین ابن علی کی عزاداری میں رسول خدا گریہ ہیں ان کی آنکھ چشم مبارک، تو یہ ایک عمل صالح ہے. محبت اہل بیت کے ساتھ اجر رسالت کے مساوی ہے. یعنی رسالت ایک طرف، محبت اہل بیت دوسری طرف، دونوں کا پلڑا برابر ہے. کس طرح سے برابر ہے؟ یعنی محمد مصطفیٰ کی روح اور باطن کے ساتھ جو چیز مساوات اور برابری رکھتی ہے وہ محبت اہل بیت ہے. قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اسی لیے کہا کہ دیکھو، اب یہاں سے بات آئی درود کی طرف. آپ نے درود پڑھے نا میرے کہنے پر، تو یہ میں تحفہ آپ کو دے کر جاؤں معصومین کی روایت کا. مولا امام رضا فرما رہے ہیں من لا یجد، یا من لم یجد، من لم یجد ما یکفر به ذنوبه، اگر کوئی شخص اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا. ایک تو آپ نے کسی، میں نے فرض کیجیے کسی کا مال لیا، کچھ اور چیز توڑ دی، کچھ پیسہ اس کا مجھ پر ہے، وہ تو واپس کرنا پڑے گا، نہیں کر پا رہا، فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، نہیں کر پا رہا. امام رضا فرمانے کسی کے اتنے گناہ ہیں کہ جس کا وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا. دیکھیے، اگر کسی کا پیسہ میں نے لیا ہے، کوئی اور حق ہے، تو وہ واپس کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف اس مسئلے سے کام چل جائے گا، نہیں، مولا فرمانے جس کے پاس اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، جہاں کچھ نہ ہو وہاں پر اس کی طرف جاؤ گے جو سب کچھ ہے. فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ، اسے چاہیے اسے چاہیے کہ وہ محمد آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے. فَإِنَّهُ يَحْدَمُ الذُّنُوبَ هَدْمًا، کیونکہ بڑے عجیب طریقے سے کثرت صلوات گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے. اچھا اب یہ کیا مطلب کہ گناہوں کو بڑے عجیب طریقے سے منہدم کرتی ہے صلوات؟ صلوات کس پر؟ محمد آل محمد پر. محمد آل محمد کون ہے؟ کون ہے؟ سیدھے سا جواب ہے، رسول خدا کی اولادیں. نہیں، یہ تو دنیاوی بات ہے. محمد آل محمد باطن ختم نبوت ہے. محمد آل محمد روح ہے سرکار مصطفیٰ ہے. یعنی جب تم درود بھیج رہے ہو محمد آل محمد پر تو کہہ رہے جو کچھ باطن مصطفیٰ میں ہے میری گردن اس کے آگے سر تسلیم خم، اگر بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہمیں مصطفیٰ تک پہنچاؤ اپنے آپ کو. دین نماز روزہ نہیں ہے، مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. اگر نماز روزہ مصطفیٰ سے دور کرے تو یہ دین نہیں ہے، یہ بولہبی ہے. مصطفیٰ تک پہنچو. درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کی ذات میں فرح ہوں. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم نے پوچھا کہ صلوات کا معنی کیا ہے، صلوات کا مطلب کیا ہے؟ عرب تھا، امام بھی عرب وہ بھی عرب، صلوات کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ تو نہیں پوچھ رہا تھا. امام نے کہا درود کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی تک اسی عہد پر باقی ہوں جو روز الست لیا گیا تھا. درود بھیج رہے ہیں، درود آپ بھیجتے ہیں. آج تک کوئی شخص انسان درود بھیج ہی نہیں سکا ہے کائنات میں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی اللہ، پروردگار تو درود بھیج محمد آل محمد پر. درود کا مطلب کیا ہے؟ برکت، رحمت، سلامتی. آٹھویں امام پر ہم اور آپ درود سلامتی بھیجیں گے، حضرت زینب پر ہم اور آپ سلامتی بھیجیں گے، سرکار حضرت ولی اصغر حضرت حجت پر ہم سلامتی بھیجیں گے، حضرت معصومہ شہزادی معصومہ پر، حضرت عبدالعظیم حسنی پر ہم درود بھیجیں گے، ہم ان ہستیوں پر درود بھیجیں گے. اللہم صلی علی. کیوں درود بھیجے پروردگار؟ کیونکہ پروردگار کو حقیقت مصطفیٰ کے باطن کا اندازہ ہے، علم ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم قائما بالقسط. یہ وہ صاحبان علم ہیں، یہ وہ پروردگار کے مخلص بندے ہیں کہ جن پر برکت بھیجنے کا حق صرف اور صرف پروردگار عالم کو ہے، کیونکہ حقیقت مصطفیٰ کو، حقیقت اہل بیت کو پروردگار جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار محمد مصطفیٰ کی آل پر تو درود بھیج. بات ختم نہیں ہوئی. یہ کیا بیتو کی بات ہے کہ پروردگار تو درود بھیج؟ قرآن میں خدا فرما چکا ہے ان اللہ و ملائکتہ، آیت سب کو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس بیٹا بھرنے کی ضرورت نہیں. خدا ان اللہ و ملائکتہ مسلسل درود بھیج رہے ہیں. ایک سیکنڈ کو جتنے کم ترین حصے میں تقسیم کیجئے، پروردگار درود بھیج رہا ہے، وہ بھیج رہا ہے چاہے آپ ہو یا نہ ہو. آدم سے 5000 سال پہلے مصطفیٰ کو پنجتن کے ساتھ خلق کیا، درود بھیج رہا تھا، آپ تھے نہیں. پروردگار درود بھیج، اما بھائی تم نہیں بھیجو گے، وہ بھیج رہا ہے، تو یہ دخل دے معقولات کیوں؟ میں آپ کو لا کر اگر پانی دے رہا ہوں، ایک صاحب کا پانی دیجئے. بھائی لا کے دے تو رہا ہوں پانی، آپ کیا بولنے جا رہے ہیں یہاں پر؟ اب یہ بچہ مسلسل بھر رہا ہے، آپ نے سوچا بھائی بیٹا پانی ڈالو، یہ بچہ کہے گا کہ میں پانی بھر تو رہا ہوں مولانا کی گلاس میں. بھائی بھر تو رہا ہوں، تو کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سے بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ ٹک کے. تو عالم غیب سے یہ آواز کیوں نہیں آتی کہ یہ تم لوگ کیوں بھیج رہے درود؟ ہم بھیج تو رہے ہیں، تم بھیجو یا نہ بھیجو، تم ہم سے درخواست کرو یا نہ کرو، ہم درود بھیج تو رہے ہیں. اس درود بھیجنے کا مطلب جو ساتویں امام کی روایت ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں پروردگار تیرے اس ارادے میں میں فانی ہوں، وہ تیرا ارادہ جو محمد مصطفیٰ کی آل میں فانی ہے، یہ ارادہ تیرا جہاں جہاں تک جا رہا ہے، علی ابن ابی طالب سے لے کر حضرت سرکار حجت تک تیری یہ سلوات جہاں جہاں جا رہی ہے، میں تیری اس سلوات کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو درود بھیج رہا ہے، مجھے پتا ہے میں نامی کہوں تب بھی بھیجے گا، اعلان کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں محمد مصطفیٰ کے باطن کے ساتھ ہوں، تیرا وہ ارادہ جو مصطفیٰ کے باطن کے ساتھ ہے، آل رسول کے ساتھ ہے، میں تیرے اس ارادے میں ساتھ ساتھ ہوں، میں یشفا شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا، قرآن کی آیت ہے، جو کسی اچھے کام کرنے والے کے ساتھ ہو جائے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، خوب توجہ سے سنیے گا قرآن کی آیت کو، وہ یشفا شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا، جو کسی اچھا کام کرنے والے کے ساتھ جوڑی بنا لے، جفت بنا لے، اس کے ساتھ پیر بن جائے، اس کو اس کام میں سے اجر ملتا ہے، پروردگار عالم اپنے علم بی نہایت کے ساتھ لا متناہی کے ساتھ شہزادی کونین پر درود بھیج رہا ہے، اب تم جو پروردگار کے ساتھ مل رہے ہو نا، یہ اس کی طرف سے کٹھن ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کا لطف ہے، اے سیدہ کے چاہنے والے، اے علی کے موالی، اے پنجتن کے محب، ہمارے ساتھ شامل ہو جا، کام تو نہیں کرے گا، کام ہم کریں گے، اجر تجھے دیں گے، سمجھ میں آیا آپ کی شاید ذرا رتی برابر، میرے تو خیر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے عالم بالا میں، یہ سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ جو ارواح ہیں ان کا مرحلہ کیا ہے، حضرت سامد الحجج الامام الحمام رزقنا اللہ وایاکم زیارتہ فی الدنیا والآخرہ کہ زیارت نصیب کرے آپ کو آٹھویں امام کی، کیا فرما رہے ہیں، یہ بات کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں صلوات بھیجو، کثرت کے ساتھ صلوات بھیجو، یہ کیا کرے گی، تمہارے گناہوں کو عجیب انداز سے ختم کر دے گی، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں سلوات بھیجئے، بستر پر لیٹے ہیں سلوات بھیجئے، کثرت کے ساتھ سلوات بھیجئے، کیوں، یہ سوچ کر سلوات بھیجئے کہ اس سلوات کو ذات باری تعالیٰ آپ سے لے کر عالم بالا میں جا رہا ہے، اور مصطفیٰ اور ان کے خاندان کی خدمت میں بارگاہ میں سلوات جا رہی ہے، علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں یہ سلوات جائے گی، شہزادی کونین کی بارگاہ میں جائے گی، حسن حسین کی بارگاہ میں جائے گی، امام سجاد کی بارگاہ میں جائے گی، سلسلے کو لے کر آئیے آخر تک ان سب ہستیوں کی بارگاہ میں جائے گی، پروردگار یہ ہمارے چاہنے والے کی صلوات آئی ہے، ہمارے پاس تحفہ آیا ہے، تیرے تحفے کے ساتھ آیا ہے، تیرے تحفے کی خصوصیت یہ ہے لا متناہی ہے، پروردگار اس کو لا متناہی اجر عطا فرما، اب آئیے اس دعا کی طرف کہ جو شیخ عباس قمی نے وفاتی میں نقل کی، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو دعائے سریع الاجابہ کہتے ہیں، کیا دعائے سریع الاجابہ، دعائے سریع الاجابہ یعنی بہت جلد جواب ملتا ہے، کیا فرمایا، دعا کیا فرما رہی ہے، صلوات کی حقیقت کو سمجھیے، چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام دعا مکارم الاخلاق میں ہمارے چوتھے امام کوئی 17 یا 16 بار جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے چوتھے امام نے محمد آل محمد پر درود بھیجا ہے، ہمارے چوتھے امام نے دعا ابو حمزہ سواری میں درود بھیجا ہے، ہمارے آئمہ نے دعاؤں میں اپنی درود بھیجا ہے، کیا فرما رہی ہے دعا، سنیے ذرا غور سے، یا من تحل بہی عقد المکار و یا من یفتح بہی حد الشدائد و یا من یلتمس منہ المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب فہیا بقدرتک مؤتمرہ، پروردگار پروردگار یا من تحل، تیری ذات وہ ہے، خوب توجہ فرمائیے گا، شروع کہاں سے ہو رہی ہے دعا، یا من تحل، پروردگار تیری ذات، پہنچے گی کہاں تک یہ دعا دیکھیے گا، یا من تحل بہی عقد المکار، پروردگار تیری ذات وہ ہے، اے تو وہ ہے کہ جو ناگوار چیزوں کی گروہوں کو کھول دیتا ہے، یا من تحل بہی عقد المکار و یا من یفتح بہی حد الشدائد، اے پروردگار تیری ذات وہ ہے، حد الشدائد کٹھن اور مشکل حالات کی تیز دھار کو تیری ذات کند کر دیتی ہے، وَيَامَ يُلْتَمِسُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس کے ذریعے لپک لپک کر ڈھونڈا جاتا ہے نکلنے کا راستہ مشکلات کے ذریعے، ذلت لقدرتك الصعاب، پروردگار کٹھن مسائل تیری قدرت اور طاقت کی وجہ سے رام ہو چکے ہیں. رام ہونے کا مطلب اب بچوں کو میں کیا سمجھاؤں, گھوڑا جب سرکش ہوتا ہے تو سرکش ہوتا ہے, اور جب سدھا دیا جاتا ہے اسے تو کہتے ہیں گھوڑے کو رام کر دیا گیا. اب اس پر 10 سال کا بچہ بھی بیٹھے, اب یہ گھوڑا اچھلے گا نہیں, یہ گھوڑا کودے گا نہیں, یہ گھوڑا گرائے گا نہیں سوار کو اپنے. وَذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ السَّعَى, پروردگار کٹھن چیزیں تیری قدرت کی وجہ سے رام ہو چکی ہیں. وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابَ, پروردگار کیا کہنے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے, صلی اللہ علیہ یا ابن حسن صلی اللہ علیہ. بخدا نعمت اہل بیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے, وجود اہل بیت کی نعمت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اتنا آسان کر دیا جنت تک پہنچنا, ہماری محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے, ہماری نفرت میں اپنے آپ کو فنا کر دے. وہ انت معنا فی الجنہ, تو ہمارے ساتھ جنت میں ہے. اب یہاں پہ کوئی خوش مغز آدمی نہیں ہے مجھے امید ہے, جس کا دماغ خشک ہو, فضائل اہل بیت کی حدیث حلق میں پھنس جاتی ہو اور اگر اتر کے میدے تک چلی جائے تو ہضم نہ ہو پاتی ہو, محبت اہل بیت کو جو نہ سمجھ سکتا ہو, بھائی جا کر زیادہ جامع کبیرہ پڑھو. اب میرے لیے تفصیل کا وقت نہیں ہے, ہر ہمہ شمہ کی بات کو کہوں, کسی نے ماتم پر اعتراض کر دیا, کسی نے کسی پر اعتراض, محبت اہل بیت پر فضول باتوں کو دیں وقت نہیں ہے. یہاں پر تو گفتگو ہوئی قیامت کو حل بھی اوقت المکار ہے, یہاں 8ویں امام 7ویں 10ویں امام کی بات کی جائے, یا ہر آدمی جو ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ہاں کرے اس کی بات کی جائے. بھائی آپ کو میری بات سننا تو میری بات سنیے, آپ کو زبردستی تو نہیں ہے یہاں لانے کے لیے, تو آپ سنیے بات کو کیا کہا جا رہا ہے. آخری معیار محبت پنجتن نفرت پنجتن, بس اگر عمل کوئی ایسا ہو جائے کہ جو پنجتن کی محبت اور ولایت سے نکال دے تو یہ عمل ہے جو وہاں تک لے کے جائے گا, لیکن عمل کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ محبت پنجتن سے ہٹا دے, ولایت پنجتن سے نکال دے, نفرت پنجتن میں لے جائے, تب یہ عمل پھر نقصان دے گا. ویسے ہر عمل برزخ میں نقصان دے گا, تقسیم جنت و جہنم کے لحاظ سے, ورنہ برزخ میں روایت موجود ہے امام کی کہ ہم اسے دنیا میں تکلیف دیں گے. 8ویں امام کی کہا کہ اگر پھر بھی گناہ پاک نہ ہو, کہا موت کے وقت اسے بیماری آ جائے گی, کہا پھر بھی پاک نہ ہو, کہا شدت سے روح نکلے گی, کہا پھر بھی پاک نہ ہو, کہا کہ پھر جو پانی ڈالا جائے گا ٹھنڈا اس کے بدن پر, ہم اس کا ٹیمپریچر اس کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا تاکہ اسی جگہ پر اسے تکلیف مل جائے, کہا مولا آپ کا چاہنے والا پھر بھی پاک نہ ہو, کہا قبر میں اسے فشار قبر ہوگا, کہا پھر بھی پاک نہ ہو, کہا پھر قبر میں اسے اذیت ہوگی, کہا پھر بھی پاک نہ ہو, کہا وہاں پر عذاب, وہاں پر عذاب, وہاں پر عذاب. پوچھنے والا پوچھتا رہا پھر بھی پاک نہ ہو, پھر بھی پاک نہ ہو. آخر میں میرے اور آپ کے 8ویں امام نے کہا نشفع لہ رغم انفک, ہم اس کے باوجود اس کی آخر میں شفاعت کر کے رہیں گے تجھے چڑھانے کے لیے جتنا تجھے برا لگے. نشف لہو یوم القیامہ, کیوں بھائی بات آبرو کی ہے, اس نے اپنی محبت کو فنا کر دیا ہماری محبت میں. رسول خدا نے کیا فرمایا, لستو کبیر الصوم والصدقہ والصیام, لستو کبیر الصلاۃ والصوم والصدقہ, اتنا زیادہ صدقہ صوم صلاۃ میں نہیں کرتا. امام رضا کے پاس ایک شخص آیا, کہتے ہیں ابن رسول اللہ کیف انا عندک, کیف انا عندک. علی ابن جوہمی آتا ہے, کہتا ہے جوہنی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ بتائیے کیف انا عندک, میں آپ کے دل میں کیا مقام ہے میرا. فرمایا فانظر ما انا عندک, ابن رسول اللہ بتائیے آپ مجھے کیسا سمجھتے ہیں. آپ نے ہر ایک کا سوال ہے. امام نے کہا اپنے دل کو دیکھ لے تو ہمیں کیسا سمجھتا ہے. تو یہ باطن رسول رسالت کا سفر ہے, یہ باطن وحدانیت کا سفر ہے. یہ باطن تمہارا کیا ہے, تم امام رضا کو کس حد تک سمجھتے ہو؟ جب مشق جاتے ہو اس وقت تک گناہوں سے رکتے ہو, گھر میں آ کر سب چلے گا تو بھائی امام رضا بھی تمہیں اس حد تک سمجھتے ہیں. اگر ہر مقام پر امام رضا کی نگاہ میں تصویر ہے تو امام بھی تمہیں ہر مقام پر یاد رکھیں گے. کہتا ہے ابن رسول اللہ اشتری, اب کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ راوی اگر کہتا ہے ابن رسول اللہ لا تنسانا من الدعاء, ابن رسول اللہ مجھے دعا میں مت بھولیے گا. اب امام تو نہیں بھولتے, بھولنے کا, ابن رسول اللہ مجھے مت بھولیے گا, کہا مجھے مت بھولیے گا. کیا کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے بھولتا ہوں, تو یہ بتا تیری نظر میں کیا ہے. کہتا فتفکر, تو میں نے سر جھکایا سوچنے لگا, میں نے سوچ میں یہ کہا انا من شیعتہ وہو یدعو لشیعتہ, میں 8ویں امام کے شیعوں میں سے ہوں اور 8ویں امام اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ خود اس نے استدلال کیا, سر اٹھا کر کہا لا تنسانا, نہیں آپ نہیں بھولتے. امام نے کیفا عرفتا، یہ تو نے کیسے کہا؟ کہ رسول اللہ آپ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کا شیعہ ہوں تو آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. پھر امام نے اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھ اے راوی، اے سائل، جب بھی تجھے یہ جاننا ہو کہ کیف انا کیف انت عندی، تیری منزلت میری بارگاہ میں کیسی ہے، فانظر کیف انا عندک، تو تو یہ دیکھ کہ میں تیری بارگاہ میں کیسا ہوں، یہ دیکھ تو میں تیری بارگاہ میں کیسا ہوں. تو یہ محمد والے محمد پر درود محبت کو زیادہ کرتا ہے، ولایت کو زیادہ کرتا ہے. بس آخری جملہ کہہ کر، اب یہ میں نے دعا کا آغاز تو کر دیا، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، لیکن دو چار جملے کہہ کر، وَيَمُ يُلْتَمِسُ مِنْهُ مَخْرَجَ لِرُوحِ الْفَرَجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصُّعَابَ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابَ. یہ وہی چیز ہے جو دعا ابو حمد صومالی میں فرمائی گئی ہے. کیا فرمایا؟ اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. پروردگار، نبی نہیں ہے، امام غائب ہے، دشمن زیادہ ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا عدد، ہماری تعداد کم ہے، یہ سب مسائل ہیں. پروردگار تو ایک کام کر. اب کیا کام کر پروردگار؟ ان مسائل کو حل کر. نہیں، فصل على محمد وعلى محمد، نبی جا چکا ہے، نبی جا چکا ہے، امام غیبت میں ہے، تعداد کم ہے مسلمانوں کی. پروردگار دشمنوں کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، زمانے کی نیرنگی ہے، چال بازیاں ہیں، ظلم بہت زیادہ ہے، پریشانیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، مشکلات ہیں. پروردگار محمد آل محمد پہ درود بھیج. عجیب بات ہے، اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے کہ اے مادر گرامی، اے میری ماں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، بدن پر کوئی لحاف، گرم کپڑے نہیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کہے لہٰذا اے میری ماں تو جا کر نماز پڑھ، تو یہ بیتوکی سی بات نہیں ہوگی؟ بھائی بھوک لگی ہے، پیاس لگی، پانی لا، کھانا لا. تو شکایت کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ مومن کو حکم دیا جا رہا ہے صلی علی محمد و آلہ. یعنی پروردگار یہ جو تمام مشکلات ہیں نا، اگر محمد آل محمد سے رابطہ جڑ گیا، اگر محمد آل محمد سے تعلق برقرار ہو گیا، تو پھر نبی کی غیبت ہے، امام غیبت میں ہیں، نبی جا چکے ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل کو سکون رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. قرآن فرما رہا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، اس کی بڑی زندگی کٹھن گزرے گی. یعنی کیا مطلب زندگی کٹھن گزرے گی؟ ہمارا ذکر کرتے رہو، یعنی محمد آل محمد پر درود بھیجتے رہو، سیدہ کونین کی تسبیح پڑھتے رہو، اس کے ذریعے تم باطن پنجتن سے متصل رہو گے. جو باطن سے متصل ہو گیا وہ اللہ سے متصل ہو گیا. درود بھیجو محمد. یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جس کا باطن ولایت سے اور امامت سے متصل ہو جائے، پھر اب اس کی عمر کتنی بھی ہو، اس کو منتخب کیا جاتا ہے قربانی کے لیے، اس کو منتخب کیا جاتا ہے شہادت کے لیے. واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے جب میں ذکر کروں گا. ایک بچہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ بچہ بالغ نہیں ہوا ہے ابھی شرعی عمر کے لحاظ سے، لیکن مقتل میں اس بچے کا ذکر کیا گیا. روایت کے جملے ہیں، اور آپ نے وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے جو بعض تواریخ میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بچہ ہوا جس نے اپنے بازو پر بنی ہوئی وصیت کو کھول کر پڑھوایا تھا، کہ جب گفتگو ہوئی اور سید الشہداء نے شب عاشور ذکر کیا، اور اپنے چچا سے پوچھا اس بچے نے کہ کل کون کون شہید ہوگا، تو روایت میں یہی پڑھتے اور سنتے ہیں ہم بعض تواریخ میں، کہ سید الشہداء نے شہداء کے نام بتائے اور حضرت علی اصغر کا نام تک لیا. یہ بچہ کون؟ یتیم ہے امام حسن. دیکھیے جو کریم شخص ہوتا ہے نا اور رحم دل، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، اور بیواؤں اور یتیموں پر وہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا. مولا کائنات امام حسن، امام حسین، شہزادی ام فروہ کون ہے؟ شوہر امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، ساتھ آئی ہیں. حسین ابن علی پر بڑا امتحان ہے، کٹھن. ایک طرف سے مشیت الہی کا تقاضا کہ حسن مشتبہ کا خون کربلا کے شہدا میں شامل ہو، ادھر سے بیوہ بھاوج کا چہرہ. کس طرح سے حسین ابن علی نے یہ مرحلہ طے کیا ہے مجھے نہیں پتا. اور ایک جملہ کہوں، یہ آپ کی ذوق ولایت اس کو سمجھے گا، جب تک شہزادی ام فروہ ولایت کے اس مرحلے پر نہیں اگر ہوتی تو حسین قربانی پیش نہیں کر سکتے تھے، بغیر ماں کی مرضی کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ قاسم کی شہادت بتلا رہی ہے کہ بی بی ام فروہ ولایت کی کس منزل پر ہیں، امامت کی کس منزل پر ہیں۔ روایت کہہ رہی ہے، ایک دفعہ جملہ لکھا مقتل میں کہ فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم، خیمے سے ایک بچہ نکلا، کانہ شقۃ القمر، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت، اور ابھی اس کی مسیں بھیگی نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ حسین سے گفتگو کی، اجازت لی، مقتل مکرم کے الفاظ فاعتنقہ، حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا، بھیج کر قاسم کو گلے لگایا، فغشیہ دونوں پر غش طاری ہوا، مدہوش ہو کر چچا بھتیجے گر پڑے۔ آپ جانتے ہیں حسین ابن علی نے اکبر کو جب اجازت دی ہے گلے نہیں لگایا، جیسے ہی اکبر نے اجازت مانگی مقتل کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ قاسم جب آئے مقتل کے الفاظ میں فاتذقا، حسین نے گلے لگایا، حتی غشی علیہما، دونوں پر غش کا عالم طاری ہوا۔ یہ غش کا عالم کیوں طاری ہوا؟ حسین کی ہچکیاں کیوں بن گئیں؟ اس لیے کہ جب قاسم کو دیکھا نا تو بھیا حسن کے تابوت یاد آیا جس پر تیر پیوست تھے، بھابی ام فرما کا چہرہ یاد آیا۔ اس بیوہ بھاوج کو جواب کیا دوں گا قاسم جب تیرا لاشا اٹھ کر گنج شہیدہ میں آئے گا؟ فاطمہ خفمشی علیہما گھوڑے پر سوار کروایا گیا۔ ازرق شامی کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ابھی قاسم چل کر گھوڑے کی جانب جا رہے تھے، مقتل کے الفاظ ہیں فانقطع شصع نعلہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ بچہ لڑنے جا رہا، گھمسان کا رنگ پڑے گا، یہ شہزادہ گھوڑے سے اترے گا، اگر تسمہ ٹوٹا ہوا ہو لڑکا کے گر نہ جائے۔ قاسم جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا چاہتے تھے کہ سید الشہداء آگے بڑھے، حجت خدا امام وقت نے جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا۔ میں کہوں گا اے یمنا رسول اللہ، اے مولا حسین، کتنی محبت ہے اس بھتیجے سے کہ قاسم کے جوتے کا تسمہ جھک کر باندھا۔ ایک دفعہ قاسم کو گھوڑے پر سوار کروایا، حضرت شامی کے ساتھ مبارزہ ہوا، ایک کے بعد ایک مبارزین کو اس شہزادے نے واصل جہنم کیا۔ بس ایک دفعہ حکم دیا گیا ہر طرف سے حملہ کیا جائے، جس طرح کے مقتل میں لکھا ہے، ہر طرف سے حملہ کیا گیا، تیر آئے، تلواریں آئیں۔ بس ایک دفعہ یہ بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا چھوٹا تھا، کتنا معصوم تھا، جو گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ بچہ جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس نے پکار کر کہا السلام علیکم یا آپ کو غدر دی، ارے چچا قاسم کی خبر دیجئے۔ بس ایک دفعہ حسین نے لشکر یزید پر حملہ کیا، ایک دفعہ قاسم کے پاس آئے، قاسم کو دیکھا، ایڑیاں رگڑ رہی ہیں، ایک جملہ کہا قاسم کے پاس کھڑے ہو کر، خدا مغفرت کرے عبد الکریم حائر آیت اللہ العظمیٰ کی، ان کے گھر میں جب ذاکر نے یہ جملہ پڑھا انہوں نے ذاکر سے کہا میرے سامنے آئندہ یہ جملہ مت پڑھنا۔ تو میں مولا حسین نے کہا، جب آئے دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ کے شہید ہو چکا ہے، فرمایا یعز اللہ علی ربک ان تدعوه فلا یجیبک وان یجیبک فلا ینفعک، قاسم تیرا یہ چچا مشکل کشا کا بیٹا جس نے میدان میں پکارا حسین مدد کے لیے گیا، ارے کتنا سخت ہے تیرے چچا پر کہ جب تو نے مدد کے لیے پکارا تیرا چچا نہ پہنچ سکا، اور جب پہنچا تو تیری مدد کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایک دفعہ قاسم کے لاشے کو اٹھایا، رسول اللہ ذرا خیمے میں جا کر دیکھیے، حسین یقیناً خیمے میں گئے ہوں گے، ایک جملہ کہنا ہے مجھے۔ اے شہزادیوں، قاسم کا لاشا آیا، شہادت کی خبر آئی، حسین تسلی کے لیے موجود ہے، ارے کربلا سے شام کے سفر میں بیویوں کیا کرے گی جب قاسم کا سر نو کے بیٹا پر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظة، وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك علوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وبسع أرزاقنا وطمن أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين.